रुपए बढ़ गए तो उसने अपने धोखे भी नए रंग के पैदा कर लिए हैं, मुख्तलिफ किस्म के धोखे। अब वो आसानी से फ्रेब देता है इंसानों को, और बिलखसूस जब हम वेस्टर्न दुनिया में रह रहे हैं तो इस वेस्टर्न लाइफ में रहते हुए, अमेरिका में रहते हुए अमेरिकनाइज हो गए, और अब बहुत सी चीज़ें तो अब हमें अच्छी नहीं लगती हैं। अगर कोई थोड़ी ज़बान किसी कमज़ोर हो तो हमें अच्छी नहीं लगती है, कभी तकरीर थोड़ी कमज़ोर हो तो भी अच्छी नहीं लगती है, कभी मस्जिद में हमें कोई बुराइयाँ नज़र आती हैं। लेकिन ये वसवास हैं कि जो बढ़ते चले जा रहे हैं दिन ब दिन, शैतान जो है उसकी कोशिश ये है कि वो मोमिनीन के अतराफ में ऐसा घेरा डाल ले, इतने वसवास पैदा कर दे कि उन्हें मराकज से, मसाजिद से दूर कर दे। मसलन ये कहा जाता है ना कि भाई देखें, जब तक कोई अमेरिकन इंग्लिश नहीं बोलेगा हम मजलिस सुनने वाले नहीं। जी क्यों भाई, कि अमेरिकन का इंग्लिश बोलने से क्या मकसद है? हम ये सारे अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, यूनिवर्सिटीज़ ने कितने प्रोफेसर्स को हायर कर रखा है, जो कोई चाइना से है, कोई मैक्सिकन है, कोई स्पेनिश है, कोई पाकिस्तानी है, कोई हिंदी है, मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए हैं। हम वहीं जाते हैं, वहीं पर डिग्रियां हासिल करते हैं, फिर वापस भी आ जाते हैं, कभी परेशानी नहीं हुई हमें। हम अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन इमाम बारगाह में और मस्जिद में जो इंग्लिश बोले उसको अमेरिकन होना चाहिए। ये अगर अमेरिकन नहीं होगा तो हम अपने बच्चों को भेजने वाले नहीं हैं। देखा, ये वसवसा है, ये शैतानी वसवसा है। शैतान ये कोशिश करता है किसी ना किसी तरीके से इंसान को धोखा दे। फिर हम मसलन ये कहते हैं कि भाई देखें, फलां इस तरह के मसाइल, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल, फलां आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता है, फलां बोर्ड मेंबर से हमें मसला है, फलां जो प्रोग्राम डायरेक्टर है उससे हमें मसला है। ये सारे मसाइल ये वसवास हैं। वसवास शैतानी जब बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उमंड करके आते हैं, तो इंसान कुछ इस तरह से गिरफ्तार हो जाता है कि इंसान को वो मराकज से दूर कर लेता है, मसाजिद से दूर कर लेता है। कभी कहता है कि दोस्त बन के आता है, अजीज बन के आता है, करीबी बन के आता है। शैतान जब वसवसा करता है तो दुश्मन बन के वसवसा नहीं करता है, वैसा ही दोस्त जैसे मुनाफिक है। जो मैंने अर्ज किया कि मुनाफिक दोस्त जो है उसका काम ये होता है कि वो आपको नेक कामों से, अच्छाइयों से और अमल खैर से दूर करता है। चले आज बीच पे चलते हैं। अच्छा, तो बीच पे क्या करना है भाई? थोड़ी देर के लिए अगर हम आज एंटरटेन नहीं करेंगे, वो समर गुजर रहा है, थोड़े दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगा ये, तो समर गुजर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, क़यामत थोड़ी आ जाने वाली। लेकिन उसने धोखा दिया, आइए आज सिनेमा चलते हैं। तो उसने इस तरह से दोस्ती के रंग में धोखा दिया, एक तरफ मजलिस हो रही है, एक तरफ हम सिनेमा जा रहे हैं, एक तरफ कोई आमाल हो रहे हैं, हम बैठ के मूवी देख रहे हैं। तो एक मुनाफिक दोस्त का काम ये होता है कि वो सब्ज बाग दिखाता है, उस सब्ज बाग के जरिए इंसान को धोखा देता है। नफ्स अम्मारा की तशबीह जो मौला कायनात ने मुनाफिक दोस्त के साथ दी है, बेहतरीन तशबीह है कि नफ्स अम्मारा हमेशा मुनाफिकत करता है, वो इंसान को वादार करता रहता है, किसी न किसी तरीके से उसको धोखा देने के चक्कर में है, और वसवास बढ़ते चले जाते हैं। मसलन एक वसवसे को आपने दूर किया, फर्ज करें अगर आप मजलिस के लिए निकलना चाह रहे थे तो एक वक्त वसवसा आया कि भाई अभी आप काम से आए हैं, थके टूटे हैं, तो बहरहाल फिर कभी चले जाएंगे, कोई आज मजलिस में जाना ज़रूरी है। आपने आउज़ बिल्ला पढ़ा, तो जो ही आउज़ बिल्ला पढ़ा तो एक वसवसा दूर हुआ, दूसरा शुरू हो गया। साथ ही घर से आवाज़ आई, भाई हर रोज़ मजलिस क्यों दौड़े हुए आप, आपने क्या बना रखा है, आप अपनी ज़िंदगी कुछ ख्याल नहीं है आपको, अभी काम से आए हैं, आप थके टूटे थे। हाँ, बाज़ औक़ात ख़वातीन मोमिना भी हो सकती हैं, और मोमिना खातून जो है वो कुछ इस तरह से इंसान को वादार कर सकती है, कोई कहे कि आप मजलिस से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, उठे तो सही, हबीब की ज़ौजा की तरह वो अज़ीम खातून कि जब हज़रत हबीब ने इम्तहान किया तो उस खातून ने हबीब से मुखातिब होकर कहा, अगर चाहते हो तो तुम हिजाब लेकर बैठ जाओ, मैं हुसैन की नुसरत के लिए निकलती हूँ। बसा औकात मोमिना खातून इस तरह किरदार अदा करती है, लेकिन एक मुनाफिक दोस्त वैसा किरदार अदा करता है, वो तोड़ देता है, بہت سے اچھے کاموں سے انسان کو دور کر دیتا ہے، عمل خیر انجام دینے سے، خیرات دینے سے، راہ خدا میں انفاق کرنے سے روک دیتا ہے، یہ نفس امارہ ہے۔ اب اس نفس امارہ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، اور بالخصوص اس زمانے میں جو غیبت کا زمانہ ہے، زمانے حضور امام میں انسان علاج کے لیے کسی جگہ چلا جائے گا، بارگاہ امام میں جا کر پیش ہو جائے گا، اپنی مرضوں کو پیش کرے گا، لیکن اس زمانے میں اگر انسان چاہے کہ اپنے آپ کو عصر ظہور میں امام کے ساتھ مربوط رکھے تو اس کا طریقہ کیا ہے، کون سے وہ ذرائع ہیں جو آئمہ علیہ السلام نے بیان کیے، کیا کرو اس زمانے میں، کیا کرنا چاہیے، کس طرح انسان نفس امارہ کو مہار کر سکتا ہے۔ کل یہ کہا تھا کہ نفس امارہ کے لیے مہار کی ضرورت ہے، لگام کی ضرورت ہے، اس کو جب تک لگام نہ دی جائے یہ بے لگام گھوڑا بن جاتا ہے، وحشی بن جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، ہر شے پہ حملہ کرتا ہے، ہر شے پہ تجاوز کرتا ہے، دوسروں کی ناموس پہ تجاوز کرتا ہے، اور پھر اس کا کام صرف برائیوں کو اچھی شکل دے کر پیش کرنا نہیں ہے۔ نفس امارہ کا ایک اور فنکشن، ایک اور عمل یہ ہے کہ اگر کبھی اچھائی کرنے کا ہمیں موقع مل ہی گیا، کبھی ہم نے کوئی اچھا کام انجام دے دیا، تو اب اس اچھے عمل کو بھی یہ ضائع کرنے کے چکر میں اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ اچھا عمل بھی اچھا نہ رہ جائے۔ میں نے پہلے بھی یہ مثال عرض کی تھی کہ ہمارے میں جب سرگودا میں پڑھتا تھا تو ایک صاحب وکیل تھے، اچھے متدین آدمی تھے اور نمازی پرہیزگار تھے، لیکن ان کا ایک شیوا تھا کہ وہ نماز شب وغیرہ پڑھتے تھے، اور جو ہی وہ مدرسے وغیرہ میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے گفتگو کا آغاز اس طرح کیا، آج میں اصل میں 4 بجے اٹھ گیا تھا، اور 4 بجے میں نے اصل میں سوچا کہ آج بہترین فرصت مل گئی ہے نماز شب پڑھ لوں جی۔ اب یہ اصل میں نماز شب تو اچھا عمل تھا، اب شیطان کا وسوسہ شروع ہوا، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس مومن سے اس کو چھین لیا جائے، دشمن ہے، دشمن کا کام یہ ہے کہ وہ آپ سے آپ کے سرمایے کو چھین لے، آپ کی اصالت کو چھین لے، آپ کے ایمان کو چھین لے۔ یہاں پر ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، جب انسان سرمایہ بنا لیتا ہے، دیکھیں آپ نے محنت کی، کوشش کی، کتنے دنوں تک ویجز اکٹھی کی، پھر کر کے کچھ سرمایہ بنایا، اپنے گھر میں جمع کر کے رکھا، تو اب اس کے لیے آپ لاکر لگاتے ہیں، اس کے لیے پروٹیکشن کا انتظام کرتے ہیں، اور اگر گھر میں پروٹیکشن کا انتظام نہ ہو تو بینک میں جا کر ہم باقاعدہ لاکر لیتے ہیں تاکہ وہاں رکھ دیا جائے، کہیں پہ تو میری یہ شے، میرا سرمایہ محفوظ رہ سکے۔ یہ معمولی سرمایہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم نے اتنی انشورنس کی، اتنی گارنٹی پیدا کی، لیکن وہ جو ہماری جان ہے، اس جان اور ایمان کو بچانے کے لیے ہم نے کون سی پروٹیکشن کی ہے؟ کیا کوئی لاکر بنایا ہم نے اس کے لیے بھی، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی ہم نے کچھ کیا نہیں، اس کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا ہے، آزاد رکھا ہوا ہے۔ کوئی چور بھی، کوئی ڈاکو آ کر اس سرمایہ کو چھین کر چلا جائے، پھر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ختم ہو گیا سرمایہ، ہم نے محنت کی تھی، کوششیں کی تھی، لیکن ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا۔ تو عزیزان گرامی، اس زمانے میں اگر انسان چاہے کہ نفس امارہ کو مہار دے تو اس کا بہترین ذریعہ مساجد ہے، اس کا بہترین ذریعہ مراکز دینی ہے، تنہا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان اپنے اس نفس امارہ کو مہار دے سکتا ہے، وہ مراکز دینیہ ہے، وہ مساجد ہیں، کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ یہ نمازوں میں آنا، عبادات میں شرکت کرنا، اعمال میں بیٹھنا، یہ وہ ذریعہ ہے کہ انسان دشمن کے حملے سے بچ سکتا ہے۔ یعنی اگر مومن کے متعلق یہ کہا جائے کہ مومن کے ایمان کا بینکر اور اس کا لاکر جو ہے وہ اس کی مسجد ہے، جہاں پر وہ اپنے تمام سرمایہ کو آ کر محفوظ کرتا ہے۔ لہذا حدیث میں یہ کہا گیا، ختم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، ارشاد فرماتے ہیں، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن جب مسجد میں آ جاتا ہے تو مچھلی کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے مچھلی پانی میں زندگی کرتی ہے اور اس کی زندگی ہی پانی میں ہے. ہم یہ کہتے ہیں بھائی اگر چار دن مسجد میں جائیں تو مولوی بن جاتے ہیں، ہم کوئی مولوی تھوڑے ہیں کہ ہر روز مسجد جاتے ہیں. یعنی گویا یہ مسجد بنائی مولویوں کے لیے گئی تھی، مسجد مولویوں کے نہیں بنائی گئی، مسجد بنائی گئی کہ ایک آدمی مولوی ہو، سارے مولوی نہیں ہونے چاہیے. مسجد بنائی گئی ہے مومنین کے لیے، مسجد مومنین کا مرکز ہے. اور نہ ہی مسجد میں جانے سے آدمی مولوی بن جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مولوی بن جائے، اگر فرض کر لیتے ہیں خدا نہ خواستہ، میں نے اس لیے استعمال کیا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی مولوی بانی جائے تو یہ کون سا برا عمل ہے بھائی؟ کم از کم شیطان تو نہیں بنے گا، پھر بھی بنا ہے تو مولوی بنا ہے نا. لیکن چونکہ اصل میں شیطان نے اپنے وسوسوں کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہمیں گرفتار کر دیا ہے کہ مولا کائنات جب دعائے سبا میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، قد ملأ بالوسواس صدری، کہ اس نے نفس امارہ نے وسواس کے ساتھ میرے سینے کو بھر دیا ہے. بھلو یہ کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے سینے میں علم ٹھانٹے مارتا ہے، اس سینے میں وسواس کا امکان موجود نہیں ہے. یہ معصوم ہستی ہے، وہ امیر المؤمنین ہے، اس کی وادی میں شیطان وارد نہیں ہو سکتا ہے. وہ ہستی ہے کہ جو کبھی دنیا سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، یا دنیا یا غری غیری، اے دنیا کسی اور کو جا کر دھوکہ دو، علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی. لیکن امیر المؤمنین نے حقیقت میں نفس امارہ کی کیفیت کو بیان کیا ہے. انسان جب نفس امارہ میں مبتلا ہوتا ہے، قد ملأ بالوسواس صدری، یہ اس طرح سے وسوسوں کے ساتھ انسان کے سینے کو بھر دیتا ہے. ہر مرکز کے متعلق، ہر مسجد کے متعلق کوئی نہ کوئی اعتراض، اور اعتراضات کی بوچھاڑ تاکہ لوگ مساجد میں آنے سے بیزار ہو جائیں. ہر عالم کے متعلق کوئی نہ کوئی برائی، ہر ممبر پہ جانے والے کے متعلق کوئی نہ کوئی نقص، تاکہ لوگ اس سے بیزار ہو جائیں. خوب یہ علماء کے پاس جانے نہیں دیتا، مسجدوں میں انسان کو وارد نہیں ہونے دیتا، نوجوانوں کو ایک دوسرے سے توڑ لیتا ہے مختلف وسوسوں کے ساتھ. والدین کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو عالم کی زبان سمجھ نہیں آتی. اچھا تو عالم کی زبان سمجھ نہیں آتی، کس کی زبان سمجھ آتی؟ آپ کو سمجھ آتی ہے تو بچوں کو بھی سمجھ آتی ہوگی، لیکن متاثرانہ انہوں نے ایسی دیوار حائل کر دی کہ بچوں کو مساجد سے دور کر لیتے ہیں. یہ سب وسواس ہی شیطانی ہیں، اور یہ مختلف لوگ مختلف حوالوں سے مختلف طرق سے ان وسواس کو پھیلاتے ہیں. یہ اچھے لوگ نہیں پھیلاتے ہیں، اس میں کئی لوگ مختلف رنگوں میں وارد ہوتے ہیں. ایک بات کرنے کی دیر ہوتی، ایک بات کافی ہوتی. مثلا فرض کریں میں نے آج یہ تقریر کی، اور میں نے اچھی تقریر کی یا بری تقریر کی، خوب مجھے اس میں جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب میں تقریر کر کے اترا تو ایک صاحب اٹھے تو اس نے کہا کہ آج مولانا کی تقریر بالکل سمجھ نہیں آئی. یہ اس کا یہ کہنا جو ہے یہ پورے مجمع کے لیے کافی ہوگا. ان کا دوسرا بھی کہا، یار واقعی آج پتہ نہیں چلا کیا کہا مولانا. اور اس کے برعکس بھی ممکن ہے، ایک صاحب نے کہا بھائی آج واہ 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 کیا مولانا نے کیا تقریر کیا. اس کا یہ کہنا بھی ہے ایک اثر رکھتا ہے، دونوں اثر رکھتی ہیں. اور اس اثر سے بسا اوقات ایک معاشرہ تباہ ہو سکتا ہے، اور اسی اثر سے بسا اوقات ایک معاشرہ بن سکتا ہے. امام مجتبیٰ جو معصوم امام ہیں، ان سے متعلق لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے امام مجتبیٰ کے متعلق کہا، یا امام المدلین، اے گمراہ کرنے والے امام، یا اس سے بڑھ کر کہا گمراہوں کے امام. ہم کہتے ہیں امام المؤمنین، امام المتقین، انہوں نے ٹائٹل دیا امام المدلین، اے گمراہوں کے امام. کیا امام مجتبیٰ سے بڑا کوئی معصوم ہو سکتا ہے؟ لیکن اس طرح تنہا کر دیا انہی باتوں کے ساتھ، اسی پروپیگنڈے کے ساتھ اس طرح تنہا کر دیا کہ امام مجتبیٰ کے ساتھ ایک آدمی نہیں تھا، امام مجتبیٰ کے نیچے سے مصلے کو چھین لیا گیا۔ یہ تاریخ نہیں ہے، یہ صرف کہانی نہیں ہے، ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہر زمانے میں دہرائی جاتی ہے، ہر زمانے میں یہی طریقہ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے۔ نفس امارہ اپنا کام کرتا ہے اور وہ شیطان کے رنگ میں، انسان کی کمین میں موجود ہے، جو ہر آن اس کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ معصومین نے دو رستے بتائے ہیں، ایک مسجد، ایک گریہ ازاری۔ احادیث میں کہا گیا کہ اگر چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو نفس امارہ سے محفوظ رکھو، اگر اس کو مہار دینا چاہتے ہو تو زیادہ گریہ کیا کرو۔ دیکھیں اصل میں ہمیں ایک طرف سے ویسٹ یہ تعلیم دے رہا ہے، جتنے خوش رہ سکتے ہو، حتیٰ مجالس کو بھی انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے، مجلس میں کوئی فکری بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی فکری بات کرے گا تو بھائی کیا بورنگ مجلس تھی، آج تو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ لیکن اگر اچھی انٹرٹینمنٹ ہو، چونکہ ہم اصل میں زیادہ رغبت رکھتے ہیں انٹرٹین کی طرف، تو انٹرٹینمنٹ میں لوگ زیادہ جمع ہو سکتے ہیں، اور انٹرٹینمنٹ کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر جو آئے ہیں ہم کچھ لطف اٹھا کے واپس چلے جائیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر انسان اپنی زندگی میں، اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر اس دشمن کا مقابلہ کرے، اس دشمن کا مقابلہ آسان نہیں ہے، بڑا دشمن ہے۔ لہذا مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ لا فضل کل جہاد، جہاد کی طرح کی کوئی فضیلت نہیں ہے کائنات میں، ولا جہاد کل جہاد الاکبر، جہاد اکبر سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے، یعنی خود انسان کا نفس باطنی کے ساتھ، اس نفس امارہ کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ دوسرے نفس کو کل بیان کیا تھا کہ جس کو سورہ قیامت میں خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، لا اقسم بالنفس اللوامہ، صلوات پڑھیں آپ حضرات، یہ نفس لوامہ اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ جیسے نفس امارہ منافق دوست کی طرح ہے، نفس لوامہ مومن دوست کی طرح ہے۔ مومن دوست کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے عیوب کو دور کرنا چاہتا ہے، اس کی خامیوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ منافق سبز باغ دکھاتا ہے لیکن مومن سبز باغ نہیں دکھاتا، مومن حقیقت بتاتا ہے۔ لہذا کہا گیا اگر کبھی مشورہ لینے کی ضرورت پڑے تو مومن کی تلاش کرو، ایسے انسان کی تلاش کرو جو خود عادل ہے۔ ہر ایک سے مشورہ نہیں لینا چاہیے، کنسلٹ کرنے کے لیے مومن کے پاس جایا جائے۔ یہ نفس لوامہ حقیقت میں مومن دوست ہے، باطن میں موجود ہے۔ اس دنیا میں انسان کو جب غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے توبہ کی توفیق دیتا ہے، اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، کبھی گناہ کی طرف قدم اٹھا رہا ہو تو اس کو پشیمان کرتا ہے۔ کل اس کو عرض کیا تھا، لیکن یہ نفس بروز قیامت بھی نفس لوامہ کی ایک شکل موجود ہے، لیکن وہ شکل بڑی بھیانک ہے، بڑا مشکل موقع ہے عزیزان گرام، جس کو جب آپ مناجات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں تو وہاں پر نفس لوامہ کی ایک شکل کو بیان کیا گیا، تصویر بنائی ہے، عکاسی کی ہے۔ آئمہ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں، اور قرآن کریم نے اپنی مناجات میں، اپنی دعاؤں میں مختلف مقامات پر، اور اپنی آیات میں آئندہ زمانے کی عکاسی کی ہے، بروز قیامت کی عکاسی کی ہے۔
فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا.
ایک وہ دن ایسا آنے والا ہے جس دن ظالم گناہگار جس نے اپنی ذات پہ ظلم کیا ہے یہ اپنے ہاتھوں کو دانتوں کے نیچے چبائے گا. ابھی مثال ہے, ہم بعض اوقات حقیقتاً اپنے ہاتھوں کو دانتوں کے نیچے چباتے ہیں. کہاں پر چباتے ہیں؟ جب ہم سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہو جائے, کوئی بڑا نقصان ہو جائے. مانوی نقصان پہ تو پتہ نہیں کوئی یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, لیکن اگر کسی کا کوئی مالی نقصان ہو جائے, اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس سے اس کو فوری نقصان ہونے والا ہو, تو اس وقت وہ اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں کے نیچے چباتا ہے. قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے, یوم یعض الظالم علی یدیہ, جس دن اپنے ہاتھوں کو دانتوں کے ساتھ چبائے گا اور یہ کہے گا یقول یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں مٹی ہوتا انسان نہ ہوتا. یہ نفس لوامہ کی آواز ہے. یا یہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, اے کاش میں اس دنیا میں پیغمبر کے ساتھ دیتا, رسول خدا کے ساتھ ہوتا, اے کاش میں امام حسین کے ساتھ ہوتا, اے کاش میں مجالس سے جا کر صحیح استفادہ کرتا. پھر امام یہ فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر یہ نفس لوامہ یہ کہے گا لو یفتدی, کاش آج میں فدا کر دوں. یہ ہم فدیہ کلمہ استعمال کرتے ہیں نا, جو آدمی روزہ نہ رکھ سکے, روزہ نہ رکھنے کی کئی اسباب ہو سکتے ہیں. ایک آدمی اگر مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ اس دن کا فدیہ دے, فدیہ دے یعنی اس کے بدلے میں کچھ دے. پھر قرآن کریم نے کہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اس کو بدل دیا ہے یعنی قربانی ہے حضرت اسماعیل کو بدل دیا ہے ایک بڑی قربانی کے ساتھ. وہاں پر بھی فدیہ کا کلمہ استعمال ہوا ہے.
بابلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل
محمد. بروز قیامت نفس لوامہ کا حامل انسان, یہ شخص کے جس نے زندگی میں گناہ کیے ہیں, جس نے زندگی میں مظلوم کربلا کی راہ پہ عمل نہیں کیا ہے, یہ کہے گا کہ آج اگر میرے گناہوں کے بدلے میں جو مجھے عذاب ملنے والا ہے مجھ سے سب کچھ لے لیں. کیا کچھ لے لیں؟ مجھ سے میرے بچے لے لیں, مجھ سے میری بیوی لے لیں, میرے اہل و عیال کو لے لیں, میں ہر شے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے عذاب سے بچا لیا جائے. نہ معلوم یہ عذاب کیسا عذاب ہے کہ انسان اس عذاب کو دیکھ کر ہر شے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن اس دنیا میں ہمیں معمولی قربانی دینے کہا گیا ہے. کبھی کہا گیا ایک بکرا ذبح کرو, کبھی کہا گیا تھوڑی اپنے مال میں سے خمس ادا کرو, 20% خمس ادا کرو, یہ معمولی قربانی ہے. کبھی یہ کہا گیا اپنے اوقات میں سے تھوڑی دیر کے لیے اوقات کو قربان کرو, بارگاہ خدا میں جب کھڑے ہو جاؤ. کبھی کہا گیا اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ, تھوڑی قربانی ہے. کبھی یہ کہا
اس کے پاس محفوظ ہے, یعنی عمل کرنے کے بعد اب آپ نے ایک ایسے بینک میں محفوظ کر دیا کہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہنے والا ہے. ایسا نہیں سوچیں گے مثلاً ضائع ہو گیا. جو یہ سوچتے ہیں ضائع ہو گیا ہے انہوں نے خدا کے لیے نہیں کیا. بس آئیے اپنے عمل کو جج کرتے ہیں. بہترین ذریعہ اپنے اعمال کو جج کرنے کا, یہ دیکھنے کا کیا ہے میں نے خدا کی راہ میں دیا ہے یا خدا کی راہ میں نہیں دیا ہے, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دینے کے بعد پریشانی ہے یا خوشی. اگر دینے کے بعد خوشی کا احساس کراؤ, اطمینان کا احساس کراؤ, عمل خیر اطمینان لاتا ہے, نیکیاں انسان میں اطمینان پیدا کرتی ہیں, نفس سے مطمئن،
لیکن برائی انسان میں مایوسی پیدا کرتی ہے. جہاں جہاں پر بھی مایوسی دیکھیں آپ سمجھ لیں کہ وہاں پر حقیقت میں نفس سے مطمئنہ نہیں پایا جاتا ہے. انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ امیدوار رہنا چاہیے. جدوجہد کرتے ہوئے مایوسی کفر ہے، اس لیے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کے لیے رستے کھول دیتے ہیں. اللہ مایوس نہیں کرتا ہے، اللہ انسان کے لیے رستے کھولتا ہے، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. اس نے وعدہ کیا ہے، کہا لنہدینہم، اس کو تاکید کے ساتھ بیان کیا، کل اس کو مزید بیان کروں گا، کئی تاکیدوں کے ساتھ بیان کیا ہے، پہلے لام تاکید کے لیے، نہدینہم یہ بھی تاکید کا کلمہ، ہم رہنمائی کریں گے، ہم رستہ دکھائیں گے، لنہدینہم سبلنا، یہ نہیں کہا ہے سبیلنا کہ ہم اس کو اپنا رستہ دکھائیں گے، بلکہ اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتا ہے ہم ان کے لیے کئی رستے کھول دیتے ہیں، ایک رستہ نہیں کھولتے، کئی دروازے کھول دیتے ہیں.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات،
اور اسی آیت کے ساتھ دوسری آیت کہ قرآن کریم نے کہا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. یثبت اقدامکم، لیکن قدم اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے، کوشش خدا کے لیے ہونی چاہیے، لیکن جب کوشش مادی ہوتی ہے، فکر مادی ہوتی ہے، مادی فکر کے لیے دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مادی فکر کے لیے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، مادی فکر حتیٰ دین کو اپنے ہاتھ سے دے بیٹھتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی راہ میں نہیں جائے. امتحان کرنا ہو، آزمائش کرنی ہو کہ ہمارا عمل خدا کے لیے ہے، تو دیکھیں ہم مایوس ہیں امیدوار ہیں. اگر شخص امیدوار ہو تو با ایمان ہے، مایوس ہو تو کہیں پہ کفر آ چکا ہے، کسی مقام پر انسان ایمان کو اپنے ہاتھ سے دے چکا ہے. اگرچہ کفر سے مراد وہ کفر مصطلح نہیں ہے، بلکہ کفر سے مراد وہ کفر ہے کہ جو مایوسی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. انسان کی زندگی میں کئی قسم کے کفر ہو سکتے ہیں، بسا اوقات وہ کفر مطلق ہے، اور بسا اوقات وہ کفر ہے کہ جو انسان کی جدوجہد کی راہ میں مانع ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتے ہیں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. اگر انسان کی زندگی میں نفس سے مطمئن نہ پایا جاتا ہو تو اس میں خوف نہیں رہ جاتا، حزن نہیں رہ جاتا. اور نفس سے مطمئنہ پیدا کیسے ہوتا ہے، انسان نفس سے مطمئنہ کی منزل پہ کیسے فائز ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم نے اس کے نسخے کو بیان کیا ہے، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو ذکر خدا سے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. اہل بیت اطہار کی زندگی میں یہ جو کارنامے دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے بھی خدا کی راہ میں قربان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی زندگی میں اطمینان پیدا کر دیا، انہیں ذکر خدا سے آشنا کر دیا. ماؤں نے اپنے بچوں کی اپنی آغوش میں اس طرح تربیت کی ہے کہ یہ بچے اب اللہ سے لو لگا بیٹھے ہیں، اب پروردگار سے محبت کرتے ہیں. جب انسان میں عشق الہی پیدا ہو جائے تو پھر وہ موت کی طرف جاتے ہوئے گھبراتا نہیں، نہ اس کے لیے کوئی خوف ہے نہ اس کے لیے حزن ہے. یہ خوف ہمارا خاصہ ہے کہ جس میں اطمینان نہیں پایا جاتا. ہم مادی زندگی بسر کرتے ہیں، بچوں کو بھی مادی تربیت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں خوف پایا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کربلا کی سرزمین میں زینب کبرا کی آغوش میں پلنے والے وہ بچے کہ جن کی تربیت علی کی بیٹی نے کی, علی کی بیٹی کا بڑا حصہ ہے کربلا میں. اس نہضت عاشورہ میں, تحریک عاشورہ میں, اس قیام اور انقلاب میں زینب کا بہت زیادہ حصہ ہے. جانتے ہیں کتنا حصہ ہے؟ اتنا حصہ ہے کہ زینب کو شریکت الحسین کہہ دیا گیا. کسی کو یہ لقب نہیں ملا ہے. عباس علمدار ضرور تھے لیکن شریک الحسین نہیں ٹھہرے. علی اکبر امام حسین کے بیٹے ضرور تھے لیکن شریک حسین نہیں بنے ہیں. باقی بیبیاں بھی امام حسین کے ساتھ موجود تھیں لیکن کسی کو شریکت الحسین نہیں کہا گیا. ایک بیبی کو جسے شریکت الحسین کہا گیا ہے وہ زینب ہے. معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ زینب نے ایک قربانی تھوڑی دی ہے, کئی قربانیاں دی ہیں زینب نے. عزیزان گرامی, آج کی رات ہم ایسے بچوں کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو بچے آغوش زینب میں پرورش پاتے ہیں. کبھی اگر بچوں کے ساتھ ان کا باپ موجود ہو تو عزاداروں وہ بچے زیادہ شجاع ہوتے ہیں, ان میں زیادہ بہادری پائی جاتی ہے. بچوں کا باپ انہیں ساتھ تلقین کرتا ہے, بچوں شجاعت سے کام لینا, گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. لیکن یہ زینب کے شہزادے ہیں جن کا باپ بھی کربلا میں موجود نہیں ہے. جب مدینہ سے نکلنا چاہ رہے تھے تو بی بی نے اپنے سردار سے, اپنے شوہر سے جا کر اجازت طلب کی, کہا کہ اب وہ موقع آ گیا ہے جس کے متعلق میرے بابا علی نے تمہیں وصیت کی تھی. آج میرا بھیا حسین مدینہ سے نکل رہا ہے, میں زینب اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. تو عزاداروں جب زینب نکلنے لگی تو عبداللہ نے, جعفر طیار کے بیٹے نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ میں خود تو جا نہیں سکتا ہوں, میں اپنے ساتھ اپنا سرمایہ تجھے دے دیتا ہوں, دو نشانیاں دے دیتا ہوں, جو کربلا کی سرزمین میں اپنی قربانی پیش کر دیں گے تو مجھے سرخرو کر دیں گے. عزاداروں بی بی نے اپنے ان دونوں بچوں کو اپنی انگلی کے ساتھ لگایا, آ کر اپنے بھائی کی بارگاہ میں کہا ہوگا بھیا حسین میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں ہے, میرے بچے جوان نہیں ہیں, میرے پاس علی اکبر جیسا بیٹا نہیں ہے جس کو قربان کروں, لیکن یہ میرے ننھے بچے ہیں, میں انہیں تیری بارگاہ میں فدا کرنے کے لیے تیار ہوں. اے عزاداروں, بعض روایات ملتا ہے کہ شب عاشور کو مختلف جوانوں کو تیار کر رہے تھے عباس. عباس علمدار کبھی بچوں کو جمع کرتے تھے, کبھی جوانوں کو جمع کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ عباس کو میرے مولا نے کہا تھا یا اخی انت صاحب لوائی, اے میرے بھیا آپ میرے علمدار ہیں, یعنی آپ کمانڈر ان چیف ہیں. لیکن میرے مولا نے عباس کو کوئی فوج تو دی نہیں تھی کہ جس لشکر کا سردار بنایا ہو. کہیں پہ ایک 13 سال کا قاسم موجود ہے, کہیں پہ آن محمد موجود ہیں. عزاداروں ان ننھے بچوں کو رات تلوار چلانے کا سلیقہ سکھاتے ہیں عباس. بچوں کو بٹھا کر ہی کہتے ہیں بچوں کل اپنے مولا پہ وفا کرنا, اپنے مولا کے ساتھ وفا کرنا, کہیں ایسا نہ ہو خوف میں مبتلا ہو جائیں. اور اس طرف سے مائیں اپنے بچوں کو خیموں میں
تیار کر رہی تھی. شاید کبھی بی بی نے شریکت الحسین نے اپنے آون محمد کو اپنے قریب بلایا ہوگا، میرے بیٹو کل کربلا کی سرزمین پہ میرا بھائی حسین اکیلا رہ جائے گا، اس کا کوئی حامی اور ناصر نہیں رہ جائے گا، میرے بیٹو میرے بھیا کا کچھ اس طرح سے ساتھ دینا میں کربلا کی سرزمین پہ سرخرو ہو جاؤں. عزاداروں، جب عاشور کا دن آیا تو جب بنی ہاشم نے میدان کی طرف جانا شروع کیا، ایک ایک بنی ہاشم جب رخصت ہونے لگا تو ایک مرتبہ میری آقازادی زینب نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے قریب بلایا، اے جعفر تیار کے پوتو آؤ، ذرا میں تمہیں تیار کرتی ہوں. شاید بی بی نے ایک مرتبہ زرہ پہنائی ہوگی، ان بچوں کے ہاتھوں میں تلوار دی ہوگی، کہا ہوگا بیٹو اب جاؤ اپنے چچا کی بارگاہ میں، اپنے ماموں کی بارگاہ میں جا کر ماموں حسین سے کہہ دو کہ مجھے اجازت دے دے، ہمیں اجازت دے دے، ہم کربلا کی سرزمین کی طرف چلے جائیں، میں قربان جاؤں ابا عبداللہ الحسین، یہ تیرے سپاہی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سپاہی، ننھے سپاہی، اس طرف سے اشکیا کا لشکر ہے، اس طرف سے یزید کی فوج ہے جس کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، لیکن یہ ننھے سپاہی جب مولا کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہوں گے نا مولا ہمیں جنگ کی اجازت دے دے، نہ جانے حسین نے ننھے بچوں کو کیسے بھیجا. عزاداروں، میرے مولا حسین نے ایک مرتبہ بچوں کی طرف نگاہ کی، پھر ایک مرتبہ اپنی بہن کا خیال آیا، سرمایہ بہن کا خیال آیا، پھر ایک مرتبہ زینب نے کہہ دیا بھیا حسین میرے بچوں کو رخصت کر دیجئے. میرے مولا حسین نے دونوں ننھے بچوں کو خیمے سے رخصت کیا ہے، اس طرف سے زینب نے ماں ہونے کے ناطے بارگاہ خدا میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوگا، اے پروردگار کربلا کی سرزمین ہے، میرے ننھے بچے ہیں جہاد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اے عزیزو کربلا کی سرزمین پہ ایک مرتبہ آواز آئی یا امتا ہو ادرکنی، اے ہمارے ماموں ہماری مدد کو آئیے. اے میرے مولا حسین خیمے سے نکلتے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے میدان کربلا میں، دونوں بچوں کو اٹھایا، اٹھا کر خیمے کی طرف چلتے ہیں، دیکھ رہے ہیں خیمے کی طرف. عزاداروں، بعض علماء یہ کہتے ہیں جب میرے مولا نے آون محمد کو خیمے کے قریب لا کر رکھا، رکھنے کے بعد کہا آ زینب تیرا سرمایہ آ گیا، کربلا میں قربانی پیش ہو گئی، تیری قربانی قبول ہو گئی. بی بی نے قبر دبا بارگاہ خدا میں کہہ دیا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے خدا میری قربانی کو قبول کر دے، میں نے ان بچوں کو فدا کر دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. السلام علی الحسین وعلی علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ماتم حسين.